کہ جس میں حضرت عمر کو بڑا غم ہوا، سارے صحابہ کو بڑا غم ہوا، لیکن ان لوگوں کے جنہیں دماغ میں یہ بات بیٹھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو بات کہیں گے ہمارا جی چاہے گا تو بھی مانیں گے اور جی نہیں چاہے گا تو بھی مانیں گے، اور اسی میں ہمارے لیے خیر ہے. اللہ کے پیارے نبی کی بات کو ظاہر کے خلاف مانا بدل میں اللہ کی طرف بھی مدد آئی. احد کے اندر 38 آدمیوں سے عمل چھوٹا تو تکلیف سارے مجمع کے اوپر آ گئی. اجتماعی جو عمل ہوتے ہیں اس کے اندر بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے آدمی اگر اس عمل کو چھوڑ دیں تو اس پر جو تکلیف آتی ہے وہ سب پر آتی ہے. بعض مرتبہ یہ احد کے اندر ہوا تو ان لوگوں کو معلوم تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے چھوڑنے میں آئیے بھائی مدد پڑ جاتی ہے. حدیبیہ کے اندر بالکل طبیعت کے خلاف تھا لیکن بات مان لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، دب کر سلے ہو گئے، واپس جانے لگے. راستے میں آئے سدری انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تم کو کھلی فتح دی دی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے اس آئے کے غریبہ کو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور یوں ارشاد فرما، یوں عرض کیا آبا فتح الحضا، کیا یہ فتح ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما ایزن خدا کی قسم یہ فتح ہے. میرے محترم دوستو وہ کیا فتح تھی جو کسی کے گلے اترتی نہیں تھی؟ وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ باوجود طاقت ہونے کے اور باوجود اگر سامنے والے مرعوب ہے اس کے باوجود ظاہر میں دب کر جو سلح کی اس لیے تاکہ وہ مانوس ہو اور ان سے ملنا جلنا ہوتا رہے. چنانچہ ملنا جلنا خوب ہوا. جب جنگ بندی ہو گئی تو ان مسلمانوں سے ان مشرکین کا ملنا جلنا بہت ہوا. تو ان ایمان والوں کے اندر ان بغیر ایمان والوں نے ایمانیات کو دیکھا، ان کی عبادات کو دیکھا، ان کے معاشرے کا رہن سہن، ان کے معاملات اور لین دین کی پاکی اور ان لوگوں کے اخلاقی معیار کا اونچا ہونا، یہ سارا انہوں نے دیکھا اپنی آنکھ سے. تو مانوس ہو گئے، مانوس ہوئے، خوب مانوس ہوئے. لیکن ان بے ایمانوں نے 2 سال کے بعد کو ایسی حرکت کر دی کہ سلح ٹوٹ گئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا مجمع لے کر اور مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے. مجھے تو ایک بات بتانی ہے، 13 سال مکے کے، 6 سال حدیبیہ تک کے، 19 سال کے اندر تو 1,500 آدمی بنے. جب آپس کے اندر چپکلش تھی مکے مکرمہ کے اندر تو بے ایمانوں نے خوب ستایا، مدینہ منورہ کے اندر ایمانداروں پر خدا کی مدد آئی، لیکن آپس میں مدبھیڑ تھی. حدیبیہ کی صلح کے بعد اخلاق برتے ان ایمان والوں نے، معاشرت دکھائی، معاملات دکھائے، اپنا رہن سہن دکھایا اور اخلاق برتے. اس کا یہ اثر پڑا کہ 6 ہجری میں حدیبیہ کے اندر مسلمان 1,500 تھے اور 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر مسلمان 10,000 بن گئے. 19 سال میں تو 1,500 بنے اور 2 سال کے اندر 10,000 بن گئے. کیسے بنے؟ وہ آپس میں میل جول، آپس میں معانست، آپس میں اخلاق کا برتنا. اور یہی میں آپ حضرات سے عرض کروں گا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے پارٹنروں کے ساتھ اور اسی طرح اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ اور اسی طرح دعوت کا کام کرنے والوں کے ساتھ اور اسی طرح دین کے کام کرنے والے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ، اسی طرح علماء کرام کے ساتھ، اسی طرح اہل مدارس کے ساتھ اور اسی طرح دین کے جتنے شعبے لوگ چلا رہے ان کے ساتھ ہم لوگوں کا معاملہ موانست کا ہو, اخلاق کا ہو, ہمدردی کا ہو, میل جول کا ہو, اکھڑ پمان ہو, جتنی موانست اور مخالفت ہم رکھیں گے اللہ کی ذات سے بھاری امید ہے کہ درمیان کی جتنی یعنی چپکلی سے ہیں یہ خود بخود اللہ پاک اسے دور کر دیں گے. اور ایک بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مجھے بار بار یاد آتی ہے کہ انہوں نے اپنے باہر کے گورنر کو یہ دکھا کہ دیکھو تم جو الگ رہتے ہو ایسے الگ مت رہو, تم الگ رہو گے تمہارے اوپر خبریں آئیں گی کہ فلاں یوں کر رہا فلاں یوں کر رہا, نہ معلوم اس میں کتنی سچی کتنی جھوٹی, اور آپس کے اندر عداوتیں بڑھیں گی. تم کھل کر رہو, ہر ایک سے ملو, میل جول رکھو, تو خالی ملنے جلنے کے اندر بہت سی باتیں انشاءاللہ صاف ہو جائیں گی, اور تھوڑی بہت باتیں اگر رہ بھی گئیں تو وہ صاف کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگے. اس لیے ملنا جلنا اور اجتماعیت کا پیدا کرنا اور ہر ایک کو مانوس رکھنا, ہر ایک کو مانوس رکھنا یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کے ذریعے ہم پورے عالم کے اندر دین کو زندہ, پورے عالم میں دین زندہ ہو سکتا ہے. یہ 10,000 کا مجمع جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے اور بے ایمانوں کا مجمع ایک طرف, ایمان والوں کا مجمع ایک طرف, کہ بے ایمان یہ سمجھ رہے تھے کہ آج ہم سے پورا بدلہ اتارا جائے گا اور ہمیں مارا جائے گا اور 21 سال میں بدلے یہ لوگ اتاریں گے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف سے جب نکلے تو آپ نے یوں فرمایا, انتم الطلقاء, میں نے تم سب کو چھوڑ دیا, لا تغریب علیکم اليوم, میری طرف سے تم پر کوئی ملامت نہیں, اور الگ الگ وقتوں کا امن ان لوگوں کو دے دیا, بعضوں کو 4 مہینے کا, بعضوں کو کم و بیش وقت کا. جب وہ لوگ وہاں پر ٹھہرے اور انہوں نے اخلاق دیکھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے, تو ابو لہب کے 2 بیٹے حضرت عتبہ اور حضرت معتب بنے رضی اللہ عنہما, اور ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ بنے, اور ابو جہل کا بھائی حضرت حارث بن ہشام بنے, اور امیہ بن حلب کا بیٹا حضرت صفوان بنے, اور وہ وحشی کہ جنہوں نے حضرت حمزہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا وہ وحشی حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے, اور مکہ مکرمہ کے اکثر لوگ ایمان والے بن گئے. پھر ایک مرتبہ میں دہراؤں گا, 13 سال مکے والے ستائے, 6 سال تک ان کے ساتھ انبن رہی, حدیبیہ کے وقت میں ان کو مانوس کرنا شروع کیا, تو 19 سال میں تو بنے 1,500 اور 2 سال کے اندر بنے 10,000, اور یہ 10,000 میں مکے کے اندر داخل ہو کر جو حالات بنتے تو نتیجہ یہ نکلا کہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے اکثر و بیشتر ایمان والے بن گئے. جب مکے والے ایمان والے بن گئے تو وہ جو عربی قبیلے جو مکے والوں کو اپنا سردار اور چودھری مانتے تھے روحانی, تو وہ بھی سارے ایمان کے اندر داخل ہونے شروع ہو گئے. یہ اخلاق برتنا اور یہ مانوس کرنا, میں سچ کہتا ہوں یہ ہمارے تبلیغ کے کام کرنے والے حضرات یہ بھی ایک دوسرے کو مانوس کرنا سیکھے. انسان سے غلطی ہوتی ہے, کوئی آدمی غلطی سے خالی نہیں, وہ ایو اپنی نکلا علما, لیکن غلطی کی بنا پر اسے پھینکا نہیں جاتا, بلکہ اس کو مانوس کرو گے, قریب کرو گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ دھیمے دھیمے وہ چیز صاف ہوتی چلی جائے. اور توبہ اور استغفار کی تو اتنی بڑی دولت اللہ پاک نے ہمیں دی ہے کہ اللہ انسان نے رونا اور دھونا اور اللہ انسان نے مانگنا اور استغفار کرنا, کتنے ہی گناہ ہوں گے تو اللہ پاک معاف کر دیں گے. اللہ پاک بڑے غفار ہیں, مغفرت فرما دیتے ہیں, مغفرت فرما دیتے ہیں. اس لیے میرے محترم دوستو, مانوس کرنا چاہیے. مانوس کرنے سے اور آپس کے اندر جوڑ اور الفت کے پیدا کرنے سے ہمارا کام بہت آگے بڑھے گا. اسی طرح دین کے جتنے کام کرنے والے ہیں, دین کے کام کرنے والوں کے اندر بھی آپس میں موانست ہونی چاہیے. ہمارے جو بڑے بڑے مدارس کے چلانے والے مشائخ حدیث جو بخاری شریف پڑھاتے ہیں, مسلم شریف پڑھاتے ہیں, بڑے بڑے مدارس چلاتے ہیں, ان لوگوں کا ہمارے سروں کے اوپر بہت بڑا احسان ہے. اس لیے کہ تبلیغ کے کام کے ذریعے لوگوں کے اندر شوق پیدا ہوا دین پر چلنے کا, تو حلال اور حرام کا بتانا اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب اور حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی کتاب ان حدیثوں کے اندر سے نچوڑ نکال کر اور امت کے سامنے پیش کرنا, یہ انہی لوگوں کا کام ہوگا جنہوں نے آٹھ آٹھ اور دس دس سال مدرسوں کے اندر گزار دیے اور نہ معلوم کس کس طریقے سے یہ اپنے اپنے مدارس چلاتے ہیں. اس لیے یہ علماء کرام اور یہ دین کے شعبوں کے چلانے والے یہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں اور ہمارے دین کے ٹکڑے ہیں اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور یہ بڑے قابل قدر ہیں. میں اپنے ان علماء کرام سے بھی اور بڑے بڑے مشائخ سے بھی دس بستہ اس بات کی گزارش کروں گا کہ ہم لوگ آپ کے بچے ہیں اور ہم لوگ آپ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. ہم کام کرنے والوں سے اگر کسی قسم کی کوئی اونچ چونک ہو جائے تو اللہ کے واسطے آپ ہمیں معاف کر دینا. قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمارے خلاف مقدمہ دائر مت کر دینا. ہم یہیں پر آپ سے معافی مانگتے ہیں, ہم سے واقعی غلطی ہوتی ہے, ہم لوگ غلطیوں سے بھرے ہوئے ہیں. اس لیے کہ ہمارا مجمع غور تربیت یافتہ مجمع ہے. کسی کو کیرم بورڈ میں سے اٹھا کر لاتے ہیں, کسی کو جگاڑ میں سے, کسی کو شراب خانے میں سے, کسی کو ہوائی اڈوں سے اور کسی کو کہاں سے, اور ان سب کو جمع کرتے ہیں اور جمع کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا جو ماحول ہے اس ماحول کے بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ان میں بازے تو ایسے بن جاتے ہیں کہ ان کے چہروں کو دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے. بازے تو دعوت کے کام میں لگ کے ایسے بن جاتے ہیں کہ ان کو سوتا ہوا دیکھو تو ان کو دیکھنے سے ہی اللہ یاد آتا ہے, اور ان کی فکروں کو سنو تو صرف سن کر بھی اللہ یاد آتا ہے. ان کی صحبت میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھو تو اللہ کا تعلق ملتا ہے. بازے تو ایسے, اور بھی بازے ایسے بھی ہے کہ جو ابھی چل رہے ہیں اور راستے میں, ابھی وہ صادقین میں ہے, ابھی وہ واسدین میں نہیں بنے, ہم سارے کے سارے چلنے والوں میں ہیں. اس بنا پر ایک دوسرے کے بارے میں جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اس کو ایک دوسرا معاف کر دے. اگر ہم دوسروں کو معاف کریں گے تو اللہ پاک ہم کو معاف کرے گا. غفار کے خلیفہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی غلطیوں کا معاف کرنا اور ستار کا خلیفہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی عیبوں کے اوپر پردے ڈالنا, میرے محترم دوستوں, سارے ہی کام کرنے والے اور سارا آیا ہوا نیا مجمع, یہ نیا مجمع جو ہے یہ بھی سینے سے لگانے کے قابل ہے. اس نئے مجمعے کو اگر سینے سے لگایا گیا اور ان کو مانوس کیا گیا تو کیا عجب ہے کہ ان نئیوں کے اندر بازے ایسے ہیرے نکلا دیں کہ جو سینکڑوں پرانوں کو بھی پیچھے کر دے. اس لیے کہ یہ دعوت کا کام جو ہے وہ کسی کا ذاتی کام نہیں ہے, یہ تو اللہ کا دیا ہوا پوری امت کا کام ہے. میری بات کہیں سے کہیں چلی گئی, میں آپ حضرات کی عرض کر رہا تھا کہ مانوس کرنے سے مکہ مکرمہ والے ایمان پر آئے, عربی سارے قبیلے ایمان پر آئے اور اللہ پاک نے چاروں طرف ایمان کے پھیلنے کی فضا بنا دی. حضرت صاحب بی بی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کسرا فارس کی طرف حضرت عمر نے بھیجا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر, تین باتیں دے کر. ایک بات تو یہ کہ اول تم ان کو دعوت دینا. کس بات کی دعوت دینا؟ جو بات تمہارے مجمع کے اندر ہے. اور ان کے مجمع میں کیا بات تھی؟ پانچ باتیں. ایک تو امامیات کی لائن تھی, ایک ان کی عبادات کی لائن بڑی مضبوط تھی, ایک ان کا اخلاقی معیار بہت اونچا تھا, ایک ان کی معاشرت رہن سہن بہت اونچا تھا, اور ایک ان کے معاملات اور لین دین بڑے پاک صاف تھے اور اخلاقی معیار اونچا تھا. تو تم جا کے پہلے ان کو کلمے کی دعوت دینا کہ دیکھو ہم نے کلمہ پڑھا تو دیکھو ہم کیسے بگڑے ہوئے تھے اور دیکھو ہمارے ساتھی کیسے بن گئے. پہلی بات, اگر وہ کلمے کی دعوت کو قبول نہ کرے تو بھی تم ان سے لڑائی جھگڑا مت کرو, اس لیے کہ ہم لوگ لڑائی جھگڑے والے لوگ نہیں ہیں. ان سے صلح کر دو اور ان سے یوں کہو کہ سالانہ جزیہ ادا کر کے اور تم ہماری رعیت بن جاؤ, ہم تمہاری حفاظت کریں گے. اور رعیت بننے کے اندر یہ بات تھی کہ یہ ایمان والے وہاں پر جا کر اپنے مکان بناتے تھے, کاروبار کرتے تھے, تو وہ جو رعیت تھی ان کے سامنے ان کی پاک زندگی آتی تھی, ان کی معاشرت, ان کے معاملات, ان کی لین دین, ان کی عبادت, ان کے اخلاق, یہ سارے اپنی آنکھوں سے وہ لوگ دیکھتے تھے اور دیکھ کر اتنے مانوس ہوتے تھے کہ قومیں کے قومیں اور علاقے کے علاقے ایمان کے اوپر آ گئے. جب انہوں نے ان ایمان والوں کی اسلامی معاشرت کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو جھوک در جھوک ایمان کی طرف آ گئے. کیونکہ ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ ہم تمہارے گرجا نہیں توڑیں گے, ہم تمہارے پادریوں کو نہیں ماریں گے, ہم تمہاری عورتوں پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے, ہم تمہیں ستائیں گے نہیں, بلکہ ہم تمہارے ساتھ جتنی ہمارے سے مہربانی ہو سکے گی وہ مہربانی ہم تم پر کریں گے. مجھے ایک قصہ یاد آیا, ہنس والے یہ جزیہ دیتے تھے, ان کی حفاظت کے واسطے کچھ آدمی مقرر تھے, لیکن دور فاروقی میں دین کے دو بڑے بڑے تقاضے آ گئے, ایک طرف روم کا تقاضا, ایک طرف فارس کا تقاضا, آدمی بہت وہاں بھیجنے پڑے. تو ان ہنس والوں کو سنبھالنے کے لیے اور ان کی حفاظت کرنے کے لیے جو لشکر رکھا گیا تھا اس کو بھی بھیجنا پڑا. تو حضرت عمر کا خط پہنچا, حضرت ابو عبیدہ سے یوں کہا کہ جب ہم ہنس والے یہود و نصارہ کی حفاظت نہیں کر سکتے تو ان کا جتنا جزیہ لیا ہے وہ انہیں واپس کر دو. حضرت ابو عبیدہ واپس کرنے کے لیے گئے کہ بھائی دیکھو اب یہ جزیہ تمہارا واپس, اب ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکیں گے, اب تو خود مختار اپنا ہی کسی کو بڑا بنا دو, ہم جا رہے. تو کتابوں کے اندر یہ بات کھلم کھلا لکھی ہوئی ہے کہ جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلے ہیں تو وہ سارے کے سارے ہنس والے یہود و نصارہ ہچکیاں مار مار کر روئے, ان کی عورتیں روئی, ان کے بچے روئے, ان کے بڑے روئے, اور انہوں نے یوں کہا کہ تم لوگوں کے آنے سے پہلے ہم لوگوں کے اندر ہی سے کسی کو بڑا بناتے تھے, ہم وہ جس کو بھی بڑا بناتے تھے اس میں اور چھوٹوں میں آپس میں خوب لڑائیاں ہوتی تھیں, قتل و غارت ہوتی تھی اور نہ معلوم کتنی کتنی الجھنیں پیدا ہوتی تھی. جب سے تم لوگ آئے ہو بڑا امن و امان رہا, ہماری عورتیں محفوظ, ہمارے بچے محفوظ, ہمارے کاروبار محفوظ, ہمارے گھر محفوظ اور خود ہمارے عبادت خانے بھی محفوظ. حیرت انگیز طریقے پر ہم امن میں آ گئے, لیکن آج تم ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہو اور پھر ہمنے کا کوئی آدمی بڑا بنے گا تو جو پہلے کیا تھا وہی کرے گا اور ہم پھر پریشان ہوں گے. یہ زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رعیت کے ساتھ کیسے گزار دی یہ سکھائی تھی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو باتیں بتاتے تھے, یا تو کلمے کی دعوت دو اور انہیں بتاؤ کہ میرے مجمع میں جو زندگی ہے ویسی تمہاری بنے، نہ مانے تو ان سے سلح کرو. یہ سلح کرنا جو ہے یہ بھی ایک قسم کا دعوت ہی ہے، عملی طور پر ہے اور تفصیلی طور پر ہے. اب اگر وہ نہ مانے تو پھر یہ اجازت تھی کہ پھر ان سے جہاد کیا جائے اور قتال کیا جائے، لیکن اس کے اندر آسمانی اللہ کی خیر کی مدد ایسی آتی تھی کہ جتنے بگڑے ہوئے اہل باطن تھے ان کے اوپر سہم سوار تھا، اور وہ یوں کہتے تھے کہ بھائی ان لوگوں کا ڈیفینس کا کوئی خرچہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ لوگ لڑائی جھگڑے والے لوگ نہیں ہیں، یہ لوگ تو فائر بریگیڈ کی بوتل کی طرح سے ہیں. فائر بریگیڈ کی بوتل کا کام آگ میں سے لوگوں کو نکال کر باہر کر دینا، تو یہ لوگ جہنم کی آگ سے نکال کر اور جنت کے باغ میں نکالنے والے لوگ ہیں. جیسے فائر بریگیڈ کی موٹر کی آواز ساری آوازوں سے الگ ہوتی ہے، اسی طرح ان کی آواز دوسری آوازوں سے بالکل الگ ہوتی ہے. دوسری آوازیں کچھ اور ہیں اور ان کی آواز یہ ہے کہ کرتا دھرتا اللہ کی ذات ہے. جو اللہ کی بات کو مانے گا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مانے گا اور آخرت کے فکر کے ساتھ مانے گا تو دنیا اور آخرت کے اللہ پاک اسے چمکائے گی. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ فائر بریگیڈ والے ہیں، لیکن فائر بریگیڈ کی موٹر جب چلتی ہے سب پبلک الگ ہو جاتی ہے، موٹریں الگ ہو جاتی ہیں، لیکن آٹھ دس آدمی سدھی سامنے آ جانے تو یہ موٹر ان کے اوپر چلا دے گا کہ بھلے یہ آٹھ دس آدمی مر جائے، لیکن وہ لاکھوں آدمی جو آگ میں جل رہے ہیں وہ بچ جائیں. تو بہت مجبوری کے درجے میں یہ لوگ کام کرتے ہیں، آسمان سے بھی ان کے لیے اللہ کی مدد آتی ہے، اور ایسی ذہنی مدد اللہ کی آتی ہے کہ جو حیرت میں ڈالنے والی، سب کے اوپر اس کا اثر پڑا، یہاں تک کہ کسرا فارس پر بھی اس کا اثر پڑا. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں کے مجمع کے ساتھ ہے، درمیان میں دریائے دجلہ ہے اور اخیر میں جا کر وہاں پر کسرا فارس ہے، اور سینکڑوں اپنے لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر فارسی موجود ہیں. ان کو یہ ڈر لگا کہ اگر یہ لوگ آ گئے تو ان کے ساتھ اللہ کی آسمانی مدد ہوگی تو ہماری طاقت اور ہماری دھن دولت کچھ نہیں کر سکے گی. انہوں نے کشتیاں ہٹا دی، انہوں نے پل ہٹا دیے. یہاں پر حضرت سعد بن وقاص کے ساتھیوں نے دیکھا کہ دریائے دجلہ ہے بہت گہرا، پل اور کشتیاں نہیں ہے، لیکن ان کی زبانوں میں جو بات آئی، ان کا دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ اللہ کی قدرت کے مقابلے میں شیر اور چونٹی یہ دونوں برابر ہیں. اگر اللہ مارنے پر آئے تو چونٹی سے مار سکتا ہے، اور اگر اللہ بچانے پر آئے تو شیر سے بھی بچا سکتا ہے. دجلہ اور قطرہ یہ دونوں برابر ہیں، اگر اللہ مارنے پر آئے تو قطرے سے مار سکتا ہے، اور اللہ اگر بچانے پر آئے تو دجلہ بھی نہیں مار سکتا. کبھی بڑی ذات اللہ کی ہے، ساری دنیا کی طاقتیں اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتی. حضرت جبریل بہت بڑے مقرر فرشتے اور چونکہ ایک بے حیثیت جانور ہے، لیکن خدا کی قدرت کے مقابلے میں حضرت جبریل بھی حرکت نہیں کر سکتے اور چونکہ بھی حرکت نہیں کر سکتی. صحابہ کی زبان پر یہ بات آئی کہ یہ قطرہ ہم کو روکے گا، یہ قطرہ ہم کو روکے گا. دجلہ کو قطرہ کہا اور ڈر دیے گھوڑے اللہ کے بھروسے پر. ہزاروں کا مجمع اس کے اندر چلا اور لاکھوں نے دیکھا. تاریخ کے لکھنے والے اسے مٹا نہیں سکتے. وہ سارے کے سارے حیرت میں رہ گئے کہ دیکھو ان کے ساتھ خدا کی کیسی غیبی مدد ہے. میرے محترم دوستو، یہ کسرا جو تھا، یہ ہارا، اس کا جو مال غنیمت تھا وہ سارا حضرت سعد ابن ابی وقاص نے اس کی فہرست بنائی، حضرت عمر پر بھیجی. حضرت عمر نے وہ لسٹ دیکھی تو حضرت عمر نے یوں فرمایا حضرت سعد سے کہ اس کے اندر کچھ بھول معلوم ہوتی ہے. حضرت سعد تعجب میں پڑ گئے، دیکھا ادھر ادھر تو کسرا کے جو کنگن تھے وہ ایک کہیں کونے میں پڑے ہوئے تھے. اسے نکالا اور نکال کر لسٹ کے اندر اسے داخل کر دیا, فہرست میں اسے داخل کر دیا. کسرا کے کنگن دکھائی نہیں دے رہے, اتنے بے حیثیت. ایک قصہ مجھے یاد آیا, ایک دیہاتی صحابی تھے, ان کے سامنے کسرا کا تاج آیا تو انہوں نے کسرا کے تاج پہ نعت پڑھی. تو ایک شہری صحابی تھے, وہ یہ سمجھے کہ کسرا کے تاج پہ جو نعت ماری ہے تو بیچارہ دیہات کا رہنے والا ہے, جانتا نہیں کہ کیا ہے. یہ پوچھا, جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو دیہاتی صحابی نے یوں کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں, یہ کسرا کا تاج ہے جو اس کے سر پر تھا, اس کی وجہ سے اس میں تکبر پیدا ہوا, اور جب اس میں تکبر پیدا ہوا تو اللہ پاک نے اسے پچھاڑا اور اس کا تاج جو ہے وہ ہمارے قدموں کے سامنے ڈال دیا. یوں کہہ کر پھر ایک نعت ماری. تو شہید صاحب سمجھ گئے کہ نعت مار رہا ہے جان پر. جو کام ہمارے سپرد ہوا تھا دعوت کا, جب ہم وہ کام کرتے تھے تو اس وقت کسرا کے تاج ہماری ٹھوکروں پر تھے, اور آج اگر کہا جائے کہ بھائی تم اللہ کے راستے میں نکلو تو کہے صاحب یہ تو وہ زمانہ ہے جس میں کھیتوں میں کھاد ڈالی جاتی ہے, ہم تو کھاد ڈالیں گے کھیتوں میں جا کر. جب کام سپرد کیا تھا وہ کام کیا تو کسرا کے تاج قدموں پر آئے, اور جب وہ کام چھوڑ دیا تو پاخانے کی ٹوکری سروں کے اوپر آ گئی, اتنے اتر گئے. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ تشریف لائے مجمع صحابہ کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سورقہ کو بلایا اور بلا کر یوں کہا کہ لو کسرا کے دو کنگن اپنے ہاتھ میں, اپنے ہاتھ میں دیے. اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ منظر قائم کرو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا منظر ہے. اس وقت حضرت سورقہ نے وہ ساری بات سنائی جو وہم و گمان میں نہیں ہوتی, وہ چیز اللہ نے کر کے دکھائی. میرے اوپر جو رقت تاری ہوتی ہے اس بات پر ہوتی ہے کہ کسرا کے کنگن کی خبر سورقہ ابن مالک کے بارے میں تھی جو بالکل ظاہر کے خلاف تھی, اور حضرت عمر کو اتنا یقین تھا کہ یہ بات غلط ہو نہیں سکتی, یہ بات غلط ہو نہیں سکتی. کتنے یقین کے ساتھ یہ بات کہی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے ہمیں خبر دی ہے کہ جب آدمی مرتا ہے تو مرنے کے وقت میں اگر مجرم ہے تو اس کے لیے فرشتے آتے ہیں پچائیاں کرنے, اور اگر فرما بردار ہے تو فرشتے آتے ہیں استقبال کرنے. اسی طرح قبر کے اندر جب رکھا گیا تو مجرم کے لیے کیا کیا عذاب ہوگا اور فرما بردار کے لیے کیا کیا نعمتیں ہوں گی. اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے ہمیں خبر دی کہ جس وقت قیامت کا دن آئے گا تو وہاں پر کس قدر ساری دنیا کے انسان پریشان ہوں گے. یہ ساری خبریں اللہ کے پیارے نبی کی دی ہوئی خبریں. سورقہ ابن مالک والی جو خبر تھی کیسی پکی سچی نکلی, ظاہر کے اندر انہونی. ڈر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ موت کا وقت آنا ہے اور ضرور آنا ہے, اور یہ ہمیں معلوم نہیں کہ موت کے وقت میں ہمارا نام مجرمین کی فہرست میں ہوگا یا فرما برداروں کی فہرست میں ہوگا. ہمیں کچھ عمر وہیں پر گر گئے. حضرت عمر کو بڑی فکر یہ ہوئی کہ میرے کو جو مرچا مارا تو کسی مسلمان نے مارا, تو قیامت کے دن مسلمان کے ساتھ میرا معاملہ ہوگا. حضرت عمر بڑے پریشان ہوئے, لیکن لوگوں نے خبر دی کہ ایک مجوسی نے آپ کو برچا مارا ہے, ایک مجوسی نے آپ کو برچا مارا ہے. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی تسلی ہوئی, لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں پوچھا کہ ذرا جا کر مسجد کا حال دیکھو کہ میری اس موت پر لوگوں میں خوشی ہے یا لوگوں میں غم ہے. کیونکہ حضرت عمر پرانے کام کرنے والوں پر خط کے اندر یہ لکھا کہا یہ لکھا کرتے تھے کہ لا تزد انی تحبوب، لوگوں کے محبوب بننے سے بے رغبت مت بنو، اور یوں فرما دیتے خط کے اندر کہ اگر اپنے مقام آسمانوں پر دیکھنا ہے کہ کیا ہے تو تم اپنے ساتھ والوں میں اپنا مقام دیکھ لو، تمہارے ساتھ والوں کو اگر تم سے قدورت ہے تو سمجھو آسمان پر بھی تمہارا کوئی مقام نہیں، اور اگر تمہارے ساتھ والے تم سے خوش ہیں تو آسمان پر بھی تمہارا مقام ہے. حضرت عمر کو یہ فکر ہوا کہ میری اس موت پر لوگ خوش ہو رہے ہیں یا لوگ غمگین ہو رہے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آ کر خبر دی کہ حضرت لوگ بڑے پریشان ہو رہے ہیں اور سارے کے سارے غمگین ہیں. اس خبر کو حضرت عمر نے سنا تو تھوڑا اطمینان ہوا، لیکن حضرت عمر یوں کہہ رہے تھے کہ تھوڑی دیر کے اندر یہ منظر دنیا کا میرے سامنے سے ہٹ جائے گا اور میرے پاس آخرت کا ایک منظر آئے گا، اس آخرت کے منظر کے اندر نہ معلوم میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ اگر تو میری نیکیوں کا کوئی ثواب نہ دے مجھے منظور ہے، لیکن میرے گناہوں پر اے اللہ تو پکڑ مت کرنا. یہ امیر المومنین مرتے وقت میں اس قدر فکر مند ہے اپنی آخرت کے بارے میں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ حضرت آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خوش گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے خوش گئے، اور آپ کے ہاتھوں نہ معلوم کہاں کہاں دین اسلام اور ایمان پھیلا، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اس پر حضرت عمر نے یوں ارشاد فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، جو بات آج مجھ سے کہہ رہے ہو قیامت کا دن جب ہوگا اور اللہ کے دربار عالی کے اندر جب میری حاضری ہوگی اور وہ حاضری کا دن بڑا بھاری دن ہوگا، اس لیے کہ ہر آدمی وہاں پر اللہ کے ساتھ آئے گا اور اس کا رجسٹر اس کے سامنے ہوگا اور اس سے کہا جائے گا کہ تیرا رجسٹر کھلا ہوا ہے، اس کو تو پڑھ لے اور اپنا حساب تو خود کر لے. بڑا بھیانک وہ دن ہوگا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ذرہ کے برابر نیکی اور برائی جو کی ہوگی وہ آدمی دیکھ لے گا. وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا. ہر انسان کا بھلا یا برا عمل اس کے گلے کا ہار ہوگا اور رجسٹر بن کر کھلا ہوا اس کے سامنے آئے گا اور اس سے کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اپنا نام عمل تو پڑھ لے اور اپنا حساب تو خود کر لے. بڑا بھاری دن ہوگا. آدمی حیرت میں رہ کر پوچھے گا مالی آزل کتابی لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. کیا ہو گیا اس رجسٹر کو؟ چھوٹی بڑی کوئی چیز اس نے نہیں چھوڑی، جو کچھ کیا تھا وہ سامنے آ گیا. نیک عمل کیے تھے تو جنت کی نعمتوں کی شکلوں میں آ گئے، اور برے عمل کیے تھے تو وہ جہنم کے عذاب کی شکل میں آ گئے. ہتکڑیاں، بیڑیاں، زنجیریں، توپ، بڑے بڑے ہتھوڑے اور کانٹے دار درخت جو حلق میں جا کر پھنس جائے، پھر گرم پانی پینا پڑے، نیچے کا ہونٹ ناک تک، اوپر کا ہونٹ سر کے اوپر، اور انتڑیاں اندر سے کٹ کر گرنے لگے، اور بڑے بڑے ہتھوڑوں سے مارا جائے اور آدمی چیخو پکار مچا دے، یہ سارا منظر انسان کے برے عمل پر بھروسہ قائم ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس سے کہا کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، یہ بات جو آج مجھ سے تم کہہ رہے ہو کہ حضور خوش گئے, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خوش گئے, اور یہ ساری بات قیامت پہ اللہ کے سامنے بھی کہو گے؟ تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ قیامت پہ میں اللہ کے سامنے بھی یہی بات کہوں گا, قیامت پہ اللہ کے سامنے میں یہی بات کہوں گا. میرے محترم دوستو, کس قدر بے چینی حضرت عمر کو تھی, بیٹے کی ران پر سر تھا, فرمایا میرا سر ڈال دو زمین پر, میرا سر ڈال دو زمین پر, میرا سر ران پر رکھنے کے لائق نہیں. غبار آلود کیا اور یہ فرمایا, میرے بیٹے 84,000 کا میرے اوپر قرض ہے, یہ قرضہ تم یوں 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 کر کے ادا کر دینا. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ, ایک جگہ قبر کی باقی ہے, اجازت دے دے تو میری قبر وہاں بنا دو. ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی, میں ہمدردی کے طور پر حضرت عمر کو دے رہی ہوں. خبر ملی, یوں فرمایا کہ میرا جنازہ لے کر سامنے رکھ دینا, اور یوں کہنا کہ عمر اجازت چاہ رہا ہے, اجازت ملے تو دفن کرنا پڑتا مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کرنا پڑے, عام قبرستان کے اندر دفن کر دینا. اور حضرت عمر نے یہ بات بھی فرمائی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بھی فرمائی کہ دیکھو, جس وقت میرے جنازے کو لے کر چلو اے بیٹا, تو ذرا تم لوگ جلدی جلدی چلنا. کیوں کہ اگر میں گنہگار ہوں تو مجھ گنہگار کا بوجھ تمہارے کندھوں کے اوپر زیادہ دیر تک نہیں رہنا چاہیے, اور اگر میرے لیے دوسرا معاملہ ہے تو مجھے اپنی منزل پر جلدی پہنچا دو. یہ ہے وہ فکر آخرت, اور یہ ہے وہ تقوی. اس تقوی والی زندگی پر میں کہتا ہوں پورا نظام عالم قابو میں آ جاتا ہے, اور انسان کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد ہوتی ہے. میرے محترم دوستو, حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی زندگی کتنی پاک اور صاف زندگی تھی. درمیان کے اندر بادشاہوں کا زمانہ گزرا, سلیمان ابن عبد الملک اور ان سے پہلے ولید ابن عبد الملک جو عبد الملک ابن مروان کے بیٹے تھے. سلیمان اور ولید یہ دونوں عبد الملک ابن مروان کے بیٹے تھے. عبد الملک ابن مروان کے بھائی حضرت عبد العزیز ابن مروان تھے, ان کے بیٹے حضرت عمر ابن عبد العزیز تھے. میرے محترم دوستو, بنو امیہ کا یہ خاندان تھا, بنو ہاشم سے حکومت ہاتھ آئی تھی, دینداری ان میں تھی نہیں. انہوں نے بنی ہاشم کو بہت ستایا اور ان کی زمینوں کو غصب کر کے اور بنو امیہ کے لوگوں میں تقسیم کر دیا. دنیا کے اعتبار سے بنو امیہ والے بہت ہی زیادہ دنیا دار, بہت عیش آرام میں رہنے والے بن گئے, اور بنو ہاشم جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا خاندان تھا انہیں بڑی تکلیف ان بادشاہوں کے زمانے میں اٹھانی پڑی. ولید ابن عبد الملک اس کا بھی انتقال ہو گیا. سلیمان کے انتقال کے قریب سلیمان کو احساس ہوا کہ میں نے بہت مظالم کیے ہیں, نہ معلوم میرا قدر میں کیا ہوگا. ایک بہت بڑے عالم کو بلایا اور بلا کر یوں کہا کہ مرتے مرتے میں کوئی کام کر کے مروں تاکہ مرنے کے بعد میرے لیے کوئی سہولت ہو جائے, کوئی کارنامہ کر کے مروں. وہ جو عالم تھے انہوں نے یہ کہا کہ اگر خاموشی کے ساتھ تم مرو گے سلیمان تو تمہارے بھائی کے ہاتھ پہ حکومت آئے گی, اور بھائی جو ہے وہ تمہارے ہی جیسا ہے, وہی مظالم چلیں گے. لیکن تمہارے بہنوں ہی حضرت عمر ابن عبدالعزیز ان کے حوالے حکومت کو کر دو, یہ ملک حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے حوالے کر دو. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے گھر میں سلیمان اور ولید ابن عبد الملک کی بہن تھی جن کا نام فاطمہ بنت عبد الملک تھا. اور یہ ایسی عورت دنیا میں بہت کم گزری ہوگی کہ جس کے سارے بھائی بادشاہ, جس کا باپ بادشاہ سچی محبوب ترین بہن تھی, سارے ہدیے اس کے پاس آتے تھے اور بڑی مالدار عورت تھی. بند بیبیا کے اندر سلیمان نے منشی سے لکھوا دیا حضرت عمر کے عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا نام اور بیبیا پر مہر لگا دی. اور ملک کے جو بڑے بڑے آدمی تھے ان لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے یوں کہا کہ بیبیا میں جس کا نام ہے اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ. وہ سارے بیعت ہو گئے. سلیمان کے بھائی کو اندازہ لگا کہ شاید میرا نام نہیں ہوگا, تو اس نے آ کے منشی کو تنہائی میں بلایا اور یوں کہا اگر میرا نام نہ ہو تو لکھ دے, میں تیرے کو بڑی بھاری زمین جاگیر جائیداد دوں گا. لیکن منشی نے کہا یہ راز ہے مرنے والے کا, میں نہیں بتاؤں گا. عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے کان پر بھنک پڑ گئی کہ کہیں میرا نام نہ ہو, تو وہ بھی منشی سے ملے اور یوں کہا کہ اللہ کے واسطے اگر میرا نام ہو تو اسے کاٹ دی, میرا نام مت رکھ, اس لیے کہ قیامت کے دن جب آئے گا اور اجتماعی کام جب میرے سامنے ہوگا اور اس میں کوئی کسر کوتا ہی ہوئی تو ان سب کا حساب مجھے قیامت پہ اللہ کے سامنے دینا پڑے گا, میرا نام کاٹ دو. انہوں نے کہا بھائی میں تو اتنے جو نام ہے وہ رہے گا. سلیمان کا انتقال ہو گیا, ڈبیا کھولی گئی, حضرت عمر کا نام نکلا. آخرت کا اتنا استحضار اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اتنا فکر کہ حضرت عمر باوجود تندرست ہونے کے بوجھ کے مارے اٹھ نہ سکے. دو آدمیوں نے انہیں اٹھایا. اب انہیں فکر ہوا کہ جب یہ سارا اجتماعی کام میرے حوالے ہوا تو مجھے خوش اسلوبی کے ساتھ حل کرنا چاہیے اور حق اس کا دے دینا چاہیے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بڑے فکر مند ہوئے, غلاموں کے پاس جا کر انہیں آزاد کر دیا, باندیوں کے پاس گئے ان کو آزاد کر دیا, اپنا جتنا ذاتی مال تھا بیت المال میں ڈال دیا, اس لیے کہ دوسروں کے فیصلے چکانے والے کو اپنی جیب سے بھی ڈالنا پڑتا ہے. اس کے بعد اپنی بیوی کے پاس گئے فاطمہ بنت عبد الملک, یوں کہا کہ تو خوشحال گھرانے کی لڑکی ہے, میرے اوپر امت کا کام میرے ذمے آ گیا, میرے پاس دلچسپی کا کوئی وقت نہیں رہا, اس لیے اگر تو چاہے میں تجھے طلاق دے دوں, کسی خوشحال گھرانے میں اپنی شادی کر دے عدت پوری ہو جانے کے بعد. لیکن وہ فاطمہ, اس نے یوں کہا حضرت فاطمہ نے کہ جس اللہ کے لیے تم تکلیفیں اٹھاؤ گے اس اللہ کے لیے میں بھی تکلیفیں اٹھاؤں گی, میں تمہارے نکاح سے ہٹنا نہیں چاہتی. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, حضرت عمر نے شرط لگائی کہ میرے نکاح میں رہنا ہے تو تیرا جتنا مال ہے سب بیت المال میں داخل کر دی, انہیں داخل کر دوں گی سوائے ایک موتی کی جو میرے باپ نے میرے کو دیا تھا, جس کی قیمت پوری حکومت سے زیادہ تھی. حضرت عمر نے کہا وہ موتی بھی داخل کر دی, کہا بہت اچھے داخل کر دوں گی, داخل کر دیا. دو ڈھائی سال سے بھی کچھ کم وقت گزرا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا, اور اس وقت کے اندر ہزاروں کی تعداد میں مقدمات ہاشمیوں کے چکا کر عمری خاندان سے ان کی زمینیں لے لے کر اور ہاشمی خاندان کی زمینیں واپس کر دی اور فیصلے چکا دی. دو ڈھائی سال کے اندر ہزاروں مقدمات چکائے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے. یہ اسی پاک زندگی ہے. آپ لوگ سارے یہ سوچتے ہوں گے کہ مولوی صاحب جو باتیں کرتے ہیں بھلا آج کیسے وجود میں آئیں گی, بالکل انہونی چیز نہیں ہے. ہمارا اللہ قادر مطلق ہے, اگر خوب رو رو کر دعائیں مانگی گئی اور عالمی پیمانے پر دعوت کے کام کو چالو کیا گیا تو اللہ تعالی یہ مطلب ہے کہ آج بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی نقل اتر سکتی ہے. یہ نہیں معلوم اللہ کس سے اتر ہوا ہے, یہ ہم نہیں بتا سکتے معین کر کے, لیکن ہمارے اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہوئے پاک طریقے میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے چلے ہوئے پاک طریقے میں جو طاقت اور جو جاذبیت اور کشش اس زمانے میں رکھی تھی وہ آج بھی کوئی اس میں کمی نہیں ہے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, ایک مرتبہ ایک بڑھیا ہمس آئی جہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے. اس نے یوں کہا کہ میں بیگم صاحبہ سے ملنا چاہتی ہوں اور میں حضرت عمر کا وائٹ ہاؤس دیکھنا چاہتی ہوں. لوگوں نے بتایا, اس بڑھیا نے دیکھا کہ ہمس کے سارے لوگ بڑے خوشحال ہیں اور آرام میں ہیں.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, پڈلبی ایریا, کراچی. فون نمبر 6370813.